فَإِنَّا مَفَحْتَلَمَ لَمْ يُفْطِرْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَاسٌ لَا يُفْطِرْنَ الصِّيَامَ الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالْإِحْتِلَامُ وَلِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْجِمَاعِ وَلَا مَعْنًا وَهُوَ الْإِنْزَالُ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ. بھئی باب چل رہا ہے ان چیزوں کے بیان میں جو قضاء اور کفارے کو واجب کرتی ہیں، تو اس میں صاحب ہدایہ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بعض صورتوں میں قضاء آتی ہے اور بعض صورتوں میں قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی آتا ہے. تو کہتے ہیں فَإِنَّا مَفَحْتَلَمَ لَمْ يُفْطِرْ، اگر وہ روزہ دار سو گیا، فَحْتَلَمَ تو اس کو احتلام ہو گیا، لَمْ يُفْطِرْ تو یہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گا. افطر یفطر کے معنی میں نے کیا بیان کیے تھے، کسی چیز کا روزے کو توڑنا، تو اس کے لیے ایک فاعل چاہیے اور ایک اس کے لیے مفعول چاہیے. افطر الشیء الصوم، افطر الشیء اس چیز نے توڑ دیا، الصوم روزے کو، تو الصوم یہاں پر مفعول ہے اور وہ ذکر عموماً یہ نہیں کرتے بھائی. اور اسی طرح فاعل کی ضمیر جو ماقبل میں ہوگا جس کا ذکر اسی کی طرف لوٹے گی بھائی. تو اگر کوئی شخص سو گیا تو اس کو احتلام ہوا تو لم یفطر، تو یہ احتلام اس کے روزے کو نہیں توڑے گا. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے، آپ نے فرمایا ثلاث لا یفطرن الصیام، تین چیزیں جو ہیں وہ روزے کو نہیں توڑتی. دیکھا الصیام یہ مفعول آ گیا یفطر کے لیے، اور لم یفطرنا اس کے اندر فاعل کی ضمیر ہے جو ثلاثن کو راجع ہے بھائی، کہ تین چیزیں ہیں وہ روزے کو نہیں توڑتی. اور پھر آگے ان تین کا بیان آ رہا ہے، تو یہ لف و نشر ہے. کیا ہے؟ پہلے اکٹھا ذکر کیا اور پھر ہر ایک کو کھول کر بیان کر دیے کہ وہ تین چیزیں یہ ہیں بھائی. تو ثلاثن کہا، اس میں تینوں آ گئیں، تو یہ کیا ہے؟ لف، لف کا معنی لپیٹنا. اور پھر اس کے بعد آگے تینوں کو الگ الگ کھول کر بیان کر دیے کہ یہ تین چیزیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نشر، یعنی اسی کو اب کیا کیا، کھول کر بیان کر دی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ثلاث لا یفطرن الصیام، تین چیزیں جو ہیں وہ روزے کو نہیں توڑتی، القیء والحجامۃ والاحتلام، ایک تو قیء ہے، والحجامۃ اور پچھنے لگوانا، پچھنے لگوانا. حجامت کس کو کہتے ہیں؟ پچھنے لگوانا، یا اسی کو سینگی لگوانا. یہ ایک پرانا طریقہ علاج تھا بھائی، جس کے اندر وہ بدن کے مثلا گردن وغیرہ پر خاص آلات لگا کر منہ کے ذریعے وہ فاسد خون کو کھینچ کر نکالا جاتا تھا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کو حجامت کہتے ہیں بھائی، اور یہ بڑا ہی مفید طریقہ علاج ہے بھائی، بڑا ہی مفید طریقہ علاج. آج کل یہ پھر کچھ بعض اطباء نے شروع کیا ہے اور اس کے واضح فوائد انہوں نے دیکھے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں القیء ان تین چیزوں میں سے ایک قیء ہے، والحجامت اور ایک پچھنے لگوانا، والاحتلام اور تیسری چیز احتلام ہے، ان سے روزہ، یہ چیزیں روزے کو نہیں توڑتی. ولئنہ یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ولئنہ لم توجد صورۃ الجماع ولا معنن، اور اس لیے کیونکہ صورت جماع بھی نہیں پائی گئی، ولا معنن اور معنوی اعتبار سے بھی جماع نہیں پایا گیا. بھئی یاد رکھیے، ایک ہے صورت جماع اور ایک ہے معنی جماع، معنی جماع. تو صورت جماع یاد رکھیے وہ ہے دخول کی صورت میں، صورت جماع کی صورت میں ہے، دخول کی صورت میں. اور معنی جماع کسے کہتے ہیں؟ وہ خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہو الانزال عن شہوت بالمباشرتی. مباشرت کا لفظ یہاں آیا بھائی، مباشرت کا معنی یاد رکھیے، مباشرت کہتے ہیں مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ بدن ملانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مباشرت. مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ بدن ملانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ مباشرت. پھر اسی میں ایک لفظ آئے گا مباشرت فاحشہ. بھائی مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ بدن ملاتے ہیں بغیر حائل کے، بغیر کپڑے کے، تو یہ ہے مباشرت فاحشہ. تو کپڑے کے ساتھ ہو تو یہ مباشرت ہے، اور بغیر کپڑے کے ہو تو مباشرت فاحشہ ہے. تو اب صورت جماع میں نے بتلا دیا، صورت جماع کیا ہے؟ وہ دخول ہے. اور معنی جماع کہتے ہیں وہ هو الانزال عن شہوت بالمباشرت، مباشرت کی وجہ سے شہوت سے انزال ہونا. مباشرت کی وجہ سے مرد اور عورت نے بدن ملایا اور شہوت سے انزال ہو گیا، یہ کیا ہے؟ معنی جماع ہے. کیا ہے؟ معنی جماع. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یاد رکھیے صورتن جمع ہو یا معنی جمع ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی. تو یہاں پر نہ تو صورت جمع پائی گئی اور نہ معنی جمع پایا گیا. کس کے اندر؟ احتلام کے اندر. صورت جمع نہیں، دخول یہاں نہیں، اور معنی بھی جمع نہیں، کیونکہ یہاں پر عورت کے ساتھ بدن کا ملانا ہے ہی نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ.
وَقَذَا اِذَا نَظَرَ إِلَىٰ اِمْرَأَةٍ فَأَمْنَا، اور اسی طرح ہے حکم جب دیکھا اس روزہ دار نے کسی عورت کی طرف، فَأَمْنَا، تو اس کی منی نکل آئی، یعنی اس کو انزال ہو گیا. صرف دیکھنے سے کیا ہو گیا؟ انزال. تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں لِمَا بَيَّنَّا، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی، کیونکہ نہ صورتاً جمع ہے اور نہ معناً جمع ہے. وَصَارَكَ الْمُتَفَكِّرِ اِذَا اَمْنَا، اور یہ ہو گیا اس شخص کی طرح جو سوچنے والا ہے، اِذَا اَمْنَا، جب اس کو انزال ہو جائے. جیسے سوچ میں بھائی سوچ اور تصور ہی کیا کسی عورت کا اور اس کو کیا ہوا؟ انزال ہو گیا. تو جیسے وہاں پر نہ صورتن جمع ہے اور نہ معنن جمع ہے، تو یہ بھی اسی کی طرح ہوا. تو دونوں کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا. وَقَلْ مُسْتَمْنِ بِالْقَفِ، اور جیسے کہ مستمنی منی کو طلب کرنے والا، یعنی اس کو نکالنے والا، بِالْقَفِ، ہتھیلی کے ذریعے یعنی ہاتھ کے ذریعے، عَلَى مَا قَالُوا، بوجہ اس کے جو فقہا نے فرمایا ہے. تو یہ ہو گیا اس شخص کی طرح جو سوچنے والا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا، یا جیسے وہ شخص ہے جو ہاتھ کے ذریعے انزال کرنے والا ہے. اب دیکھیے معلوم ہوا اس سے کہ ہاتھ کے ذریعے انزال کرنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی لیے صاحب ہدایہ نے کہا علامہ قالو، بوجہ اس کے جو فقہا نے فرمایا ہے. دیکھو اس طرح کا جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو صاحب ہدایہ فقہا پہ بات ڈال دیتے ہیں، علامہ قال، جیسا انہوں نے فرمایا ہے. تو یاد رکھیے یہ تو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا اور اختلاف کی طرف بھی اشارہ کر دیا علامہ قالو کے ذریعے، بات ان پر ڈال دی. یاد رکھیے یہ ہاتھ کے ذریعے اگر کوئی انزال کرتا ہے تو اکثر مشائخ اسی پر ہیں کہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی، روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اس میں قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا بھائی، کفارہ نہیں آئے گا. حدیث میں آتا ہے بھائی ناکح الید ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے. اور اسی طرح بعض کہتے ہیں علماء نے، بڑے علماء نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، یعنی روایات میں آیا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ حمل والے ہوں گے. ہاتھ کیا ہوں گے؟ ہاتھ حمل والے ہوں گے. تو کہتے ہیں شاید یہ وہی لوگ مراد ہیں جو انزال کرنے والے ہیں ہاتھ سے بھائی. وَلَوِ الدَّهَانَ لَمْ يُفْتِرْ، اور اگر روزہ دار نے تیل لگایا بالوں پر، سر پر یا بدن پر، لم یفطر، تو یہ تیل لگانا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا. لِعَدَمِ الْمُنَافِ، منافی چیز کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ منافی کوئی روزے کے منافی چیز نہیں پائی گئی جب اس نے صرف تیل لگایا بدن پر. وَقَضَى اِذَا احْتَجَمَا، اور اسی طرح ہے حکم جب وہ پچھنے لگوائے. کیا کرے؟ پچھنے لگوائے، جیسے حدیث میں آیا تھا
تو وقضا اذا تجمع لہذا ولما روینا،
اور اسی طرح ہے پوچھنے لگوانا بھی، یعنی اس کا بھی یہی حکم ہے، لہذا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی. کون سی دلیل؟ کہ پچھنے لگوانے میں کوئی منافی سوم چیز نہیں ہے، اس میں تو خون نکالا جا رہا ہے اور روزہ ٹوٹے گا جب بدن کے اندر کوئی چیز داخل ہو. تو اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی، ولیما روینا، اور اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ثلاث لا یفطرن الصیام القیء والحجامۃ والاحتلام، تو اس کے اندر دیکھو حجامت کا ذکر بھی ہے کہ یہ چیزیں روزے کو نہیں توڑتی. ولو اقتحل لم یفطر، اور اگر سرما لگایا روزہ دار نے لم یفطر، تو یہ بھی اس کے روزے کو نہیں توڑے گا. لانه لیس بین العین والدماغ منفذ، اس لیے کیونکہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی منفذ نہیں ہے، کوئی گزرنے کی جگہ یعنی کوئی راستہ نہیں ہے. تو روزہ ٹوٹے گا کہ کھانے والی کوئی چیز اندر پہنچ جائے، یعنی یہ سارا چاہے دماغ تک پہنچ جائے اور چاہے یا پیٹ تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. اور یہاں پر اس نے کیا کیا ہے، سرما لگایا ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کیونکہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں کہ یہ سرما کہاں تک پہنچ جائے، دماغ تک پہنچ جائے. اگر راستہ ہوتا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن ان میں کوئی راستہ نہیں. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آنسو بھی تو دماغ سے آتے ہیں اور آنکھ سے نکلتے ہیں، معلوم ہوا دماغ اور آنکھ کے درمیان راستہ موجود ہے. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آنکھ اور دماغ میں راستہ موجود ہے کہ آنسو وہاں سے چلے ہیں اور آنکھ سے نکل رہے ہیں، تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں والدمع یترشح کالعرق، عرق را کے فتحہ کے ساتھ، یہ پسینے کو کہتے ہیں، اور آنسو جو ہیں وہ ٹپکتے ہیں کل عرقی، جیسے کہ پسینہ ہے، جیسے کیا ہے پسینہ. بلکہ اس کا زیادہ مناسب ترجمہ یوں کریں والدمع یترشح کل عرقی، اور آنسو رستے ہیں کل عرقی، جیسے کہ پسینہ ہے. بھئی یہ جسم میں جلد میں باریک چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ان کو مسام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسام کہتے ہیں. تو پسینہ جیسے ان سے نکلتا ہے، ان سے ٹپکتا ہے، ان سے رستا ہے، اسی طرح یہ آنسو بھی دماغ سے رستے ہیں. تو راستہ درمیان میں کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ذریعے رستے ہیں، ان سوراخ جو ہیں باریک. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہ مانا ودم ہو یا ترشح کل عرق، آنسو جو ہیں وہ رستے ہیں جیسے کہ پسینہ ہے. وداخل من المسام ملا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد، یہاں سے بتلا رہے ہیں بھائی معلوم ہوا آنسو جو ہیں آنسو وہ رستے ہیں، معلوم ہو باریک سوراخ تو ہیں، مسام جیسی صورت تو وہاں بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ اثر پہنچے گا یا نہیں اندر. کہتے ہیں بھائی مسام کے ذریعے اگر کوئی چیز بدن میں داخل ہو تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا. بھائی جیسے انسان ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے تو اس پانی کا اثر مسام کے ذریعے اندر تک پہنچتا ہے، اندر تک انسان ٹھنڈک محسوس کرتا ہے بھائی، لیکن اس سے کوئی فرق روزے پر نہیں پڑتا بھائی. تو کہتے ہیں وداخل من المسام لا ينافي، اور مسام سے داخل ہونے والے، مسام میں یاد رکھیے یہ آخری میم مشدد ہے، مسام. وداخل من المسام لا ينافي، اور مسام سے داخل ہونے والی چیز وہ روزے کے منافی نہیں ہے. کما لو اغتسل بالماء البارد، جیسے کہ وہ روزہ دار غسل کرے ٹھنڈے پانی سے، تو ٹھنڈک مسام کے ذریعے اندر تک پہنچتی ہے، لیکن اس میں روزے پر کوئی اثر اس سے نہیں پڑے گا. وَلَوْ قَبَّلَ امْرَأَةَ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، اور اگر روزہ دار نے بوسہ لے لیا کسی عورت کا، لا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. يُرِيدُ بِهِ اِذَا لَمْ يُنزِلْ، صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ ماتن نے جو کہا نا مصاحب قدوری نے، اگر عورت کا بوسہ لے لیا تو یہ روزے کے لیے روزے کو فاسد کرنے والا نہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. کہتے ہیں اس کے ذریعے ماتن کی مراد یہ ہے کہ جب اس کو انزال نہ ہو، جب اس کو انزال نہ ہو، اس لیے کیونکہ اگر انزال ہوا تو مباشرت پائی گئی یا نہیں پائی گئی، مرد اور عورت کا بدن بوسہ بھی لے گا، بدن کا ملنا پایا گیا یا نہیں پایا گیا، تو مباشرت ہوئی بھی ہوئی اور اس کی وجہ سے شہوت سے انزال بھی ہوا ہے، تو اس صورت میں مانن جمع پایا جائے گا. مانن جمع تو یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے جب انزال نہ ہوا ہو، تو لہذا صرف بوسہ لیا ہے تو لہذا مانن بھی جمع نہیں کیونکہ انزال ہی نہیں، اور صورتن بھی جمع نہیں، تو لہذا اس لیے روزے پر اثر نہیں پڑے. یہ معنی یرید بہ اذا لم ینزل کے ارادہ کیا صاحب قدوری نے اس کے ذریعے جب اس شخص کو انزال نہ ہو، لعدم المنافی صورتا ومعنا، اس لیے کیونکہ روزے کے منافی کوئی چیز نہیں پائی گئی، نہ صورتن اور نہ معنا، یعنی صورت کے اعتبار سے بھی جمع نہیں ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی جمع نہیں ہے. بخلاف الرجعت والمصاہرت لأن الحکم ہناک ادیر علی السبب، بخلاف رجوع کرنے کے اور مسئلہ مصاہرت میں، اس لیے کیونکہ حکم جو ہے ہنا کا وہاں پر ادیر علی السبب، وہ دائر کیا گیا ہے سبب پر. بھئی یاد رکھیے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو اس صورت میں عدت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع جس طرح زبان سے کہنے سے ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جو رجوع پر دلالت کر رہا ہے تو بھی رجوع ثابت ہو جائے گا. زبان سے رجوع کرتا ہے، مثلا یوں کہتا ہے میں تم سے رجوع کرتا ہوں یا میں اپنی بیوی پر رجوع کرتا ہوں، بس رجوع ہو جائے گا. اور عمل کے ذریعے زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ صرف کس کے ذریعے رجوع کرتا ہے، مثلا عمل کے ذریعے، یعنی اس حالت میں وہ شہوت سے بیوی کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا یا بیوی کا بوسہ لے لیا. اب یہ شہوت سے ہاتھ کا پکڑنا یا بوسہ لینا اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے. بھائی سمجھ میں آئے؟ تو اسی طرح ایک حرمت مصاہرت والا مسئلہ ہے. بھائی حرمت مصاہرت، حرمت مصاہرت یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو شہوت سے ہاتھ لگا دے، ہاتھ لگا دے، تو اس عورت کے اصول و فروع اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. تو مصاہرت کہتے ہیں سسرالی رشتے جو ہیں، مصاہرت کسے کہتے ہیں؟ سسرالی رشتے. تو حرمت مصاہرت کا معنی ہوا سسرالی رشتوں کا احترام. بھائی حرمت مصاہرت کیا معنی؟ سسرالی رشتوں کا احترام. چنانچہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس عورت کی ماں جو ہے وہ اس کی ساس بن جاتی ہے، وہ اس شخص کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہو جاتی ہے، لہذا وہ اس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اور اسی طرح اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس نکاح کرنے والے کے لیے اس کے اپنی اولاد کے درجے میں ہو جاتی ہے، تو ان سے بھی نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام. تو جب کوئی شخص کسی عام عورت کو بھی جب شہوت سے ہاتھ لگائے گا، تو جیسے بیوی کے ساتھ نکاح کے اندر اس بیوی کے اصول و فروع حرام ہو جاتے تھے، کس وجہ سے؟ سسرالی رشتوں کے احترام، ان سے رشتہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اس عورت کی ماں کیا بن گئی؟ اس کی اس کے ماں جیسی ہو گئی، اور اس عورت کی اولاد کیسے ہو گئی؟ وہ اس شخص کے اولاد. تو جیسے وہاں سسرالی رشتوں کے احترام کی وجہ سے اس عورت کے اصول و فروع حرام ہو جاتے تھے، اگر کسی عام عورت کو بھی کوئی شخص شہوت سے ہاتھ لگائے گا تو اس عورت کے بھی اصول و فروع کیا ہو جائیں گے؟ اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، اسی سسرالی رشتوں کے احترام کی علت کی وجہ سے. یعنی یہ بھی اسی طرح ہو گئی، یہ بھی جیسے بیوی میں حکم تھا وہی حکم یہاں بھی آ جائے گا. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو اب دیکھیے یہ جو رجوع کرنا ہے اور مصاہرت ہے، مصاہرت یہ بوسہ لینے سے بھی رجوع ثابت ہو جائے گا، اور اسی طرح بوسہ لینے سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی. تو صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ عورت کا بوسہ لیا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بوسہ لیا تو رجوع بھی ثابت ہو جائے گا اگر وہ اس کی بیوی تھی، اور حرمت مصاہرت بھی ثابت ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ ان مسئلوں کے اندر حکم کا مدار جو ہے سبب پر ہے، یعنی دواعی جمع پر ہے. کس پر ہے؟ تو رجوع کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جمع کرے گا پھر رجوع ہوگا، اور حرمت مصاہرت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جمع کرے گا تو پھر حرمت مصاہرت ثابت ہوگی، بلکہ جو دواعی جمع ہیں، جو چیزیں جمع تک لے جانے والی ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ رجوع بھی ثابت ہو جائے گا اور حرمت مصاہرت بھی. تو وہاں پر حکم کا مدار کس پر رکھا گیا ہے؟ سبب جمع پر ہی حکم کا مدار کیا گیا ہے، اس لیے وہاں پر رجوع بھی ثابت ہو جائے گا اور حرمت مصاہرت بھی، جبکہ روزے کے اندر ایسا نہیں ہے. روزے کے اندر اگر روزے کے منافی چیز پائی جائے گی، یعنی چاہے صورتن جمع ہو چاہے معنن جمع ہو، پھر روزہ ٹوٹے گا، اور یہاں نہ صورتن جمع ہے اور نہ معنن جمع ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں بخلاف الرجعت والمصاہرت، بخلاف رجوع کرنے اور مصاہرت کے مسئلے کے، لأن الحکم هناك ادیر علی السبب، اس لیے کہ حکم جو ہے وہاں پر دائر کیا گیا ہے سبب پر، حلا ما یأتی بوجہ اس کے جو آگے آ جائے گی، فی موضعہ اپنے مقام پر، انشاء اللہ تعالی. ولو انزل بقبلۃ او لمس فعلیہ القضاء دون الکفارۃ، اور اگر اس شخص کو روزہ دار کو انزال ہو گیا بوسہ لینے کی وجہ سے، او لمس یا چھونے کی وجہ سے یعنی ہاتھ لگانے سے، فعلیہ القضاء تو اس پر قضاء واجب ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ اگر اس کو انزال ہوا چھونے سے یا ہاتھ لگانے سے، بھائی کیوں کیوں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ معنن جمع پایا گیا، اور معنن جمع کس چیز کا نام تھا؟ کہ مرد اور عورت بدن ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں، اور یہاں بھی ملانا ہے یا نہیں؟ ہاتھ لگایا تو بدن کا ملانا پایا گیا، یا بوسہ لیا ہے تو بدن کا بدن سے ملانا پایا گیا، اور ساتھ مباشرت کی اس وجہ سے کیا ہو جائے؟ شہوت سے انزال ہو جائے، تو یہ تھا جمع معنوی اعتبار سے، اور وہ یہاں پایا جا رہا ہے کیونکہ انزال ہو گیا ہے، تو اس شخص پر قضا ہے. دون الکفارتی، نہ کہ کفارہ، کفارہ نہیں ہے اس پر، لوجود معن الجماعی، معن جمع کے پائے جانے کی وجہ سے، ووجود المنافی صورتن او معنن یکفی لایجاب القضاء احتیاطن، اور منافی چیز کا پایا جانا صورتن ہو یا معنن ہو یہ کافی ہے قضا واجب کرنے کے لیے، احتیاطاً بطور احتیاط کے. تو یہاں بھی احتیاط پر عمل کرتے ہوئے ایجاب قضا کا حکم لگایا جائے گا کہ اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. عمل کفارہ، تو باقی انہوں نے وطن میں کہا تھا کفارہ واجب نہیں ہوگا، تو آگے آپ کو بتائیں گے کہ بھئی کفارہ اس لیے نہیں واجب کہ کفارہ تب آئے گا جب جرم کامل درجے کا پایا جائے. جرم کس قسم کا پایا جائے؟ کامل درجے کا پایا جائے، اور کامل درجے کا جرم تب پایا جائے گا جب صورتن بھی جمع ہو اور معنن بھی جمع ہو. صرف معنن جمع پایا جائے تو یہ جرم چونکہ کامل نہیں، لہذا کفارہ بھی نہیں آئے گا. یہ معنی ہے عمل کفارہ تو فتفتقر الى کمال الجنایت، باقی کفارہ جو ہے تو وہ محتاج ہے کامل جنایت کا، یعنی پورے جرم کا، کہ جرم پورا ہونا چاہیے. لانها تندرئ بالشبهات كالحدود، اس لیے کیونکہ یہ کفارہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے، بالشبهات شبہوں کی وجہ سے بھی، شبہ کی وجہ سے بھی یہ کفارہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے. کل حدود، جیسے کہ حدود ہیں. ولا باس بالقبلۃ اذا امن علی نفسہ، یہاں سے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی کیا روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ کہتے ہیں بھائی اگر اس شخص کو اپنے نفس پر اطمینان ہو کہ یہ بوسہ آگے جماع تک ہمیں نہیں پہنچائے گا تو پھر اس کے لیے جائز ہے، پھر اس کے لیے جائز. اور اگر اس کو اپنے نفس پر اطمینان نہیں اور یہ خطرہ ہے کہ یہ بوسہ لینا کہیں جماع تک نہ پہنچا دے تو پھر اس کے لیے یہ بوسہ لینا بھی مکروہ ہے، بوسہ لینا بھی مکروہ ہے. تو کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ اِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ، اور کوئی حرج نہیں ہے بوسہ لینے میں، اِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ جب اس کو اطمینان ہو اپنی ذات پر، اَيْلْ جِمَاعَ اَوِلْ اِنزَالَ، یعنی اس کو اطمینان ہو کس پر، جمع یا انزال پر، کہ اس بوسہ لینے سے اس کو یہ جمع تک نہیں پہنچائے گا یا انزال تک نہیں پہنچائے گا. وَيُكْرَهُ اِذَا لَمْ يَأْمَنْ، اور مکروہ ہے اس کے لیے جب اس کو اطمینان نہ ہو، لِأَنَّ عَيْنَهُ لَيْسَ يُفْتِرُ، اس لیے کیونکہ عین بوسہ جو ہے وہ تو روزہ نہیں توڑتا، عین بوسہ تو روزہ نہیں توڑتا جیسے ابھی اوپر ذکر ہوا تھا. وَرُبَّمَا يَفْتِرُ فِطْرًا بِعَاقِبَتِهِ، اور بسا اوقات یہ بوسہ جو ہے وہ فطر بن جاتا ہے اپنے انجام کے اعتبار سے، یعنی کس طرف پہنچا دیتا ہے، جمع کی طرف یا انزال تک پہنچا دیتا ہے. تو بسا اوقات یہ جو ہے یہ بوسہ یہ فطر بن جاتا ہے اپنے انجام کے اعتبار سے. تو فَإِنْ آمِنَ يَعْتَبِرُ عَيْنُهُ، تو اگر اس روزہ دار کو اپنے نفس پر اطمینان ہو تو يُعْتَبَرُ عَيْنُهُ، تو پھر اس بوسے کی عین کا اعتبار کیا جائے گا، اس بوسے کی ذات کا، اور نفس سے بوسہ لینا یہ تو روزے کے توڑنے والا نہیں، تو اس کا اعتبار کریں گے. وَأُبِيحَ لَهُ، اور یہ اس کے لیے جائز ہوگا. وَإِلَّمْ يَمَنْ، اور اگر اس کو اپنی ذات پر اطمینان نہیں ہے تو تُعْتَبَرُ عَاقِبَتُهُ، تو پھر اس بوسے کے انجام کا اعتبار کیا جائے گا. وَكُرِهَ لَهُ، اور اس کے لیے یہ مکروہ ہوگا. وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَطْلَقَ فِيهِ فِي الْحَالَيْنِ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے مطلق رکھا ہے بوسے کو، فیہ جواز میں، فی الحالین دونوں حالتوں میں، یعنی اپنے نفس پر اطمینان ہو یا اطمینان نہ ہو وہ کیا فرماتے ہیں، بوسہ جائز ہے بھائی، مکروہ بھی نہیں ہے. والحجت علیہ ما ذکرنا، اور دلیل ان کے خلاف وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ یہ روزہ کیا، یہ بوسہ اگرچہ روزے کے خلاف نہیں لیکن انجام کے اعتبار سے کبھی یہ کہاں تک پہنچا دیتا ہے، روزے کے توڑنے تک پہنچا دیتا ہے، تو لہذا موقع کے مطابق کبھی صرف اس عین بوسے کا اعتبار کیا جائے گا جب اس کو اطمینان ہو، اور کبھی کبھار انجام کا اعتبار کیا جائے گا جب اس کو اپنی ذات پر اعتبار نہ ہو. وَالْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ مِثْلِ التَّقْبِيلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَاحِ، مباشرت فاحشہ کا ذکر آیا، میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا مباشرت فاحشہ کسے کہتے ہیں، مرد اور عورت کا بدن ملانا بغیر حائل کے، بغیر کسی رکاوٹ، یعنی بغیر کپڑوں کے. تو کیا خاوند کے لیے بیوی کے ساتھ بغیر کپڑوں کے بدن ملانا روزے کی حالت میں جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو کہتے ہیں اس کا بھی وہی حکم ہے جو بوسہ لینے کا حکم تھا، اگر اپنے نفس پر اطمینان ہے تو پھر جائز ہے، اور اگر اپنے نفس پر اطمینان نہیں تو پھر اس صورت میں یہ بھی مکروہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں والمباشرت الفاحشت مثل التقبیل فی ظاہر الروایت، اور مباشرت فاحشہ جو ہے وہ بھی بوسہ لینے کی طرح ہی ہے، فی ظاہر الروایت، ظاہر روایت کے مطابق. وعن محمد رحمہ اللہ انہ کرہ المباشرت الفاحشت لانہ قل ما تخلو عن الفتنت، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مباشرت فاحشہ مکروہ ہے، یعنی مطلقاً مکروہ ہے، چاہے نفس پر اطمینان ہو یا اطمینان نہ ہو، ہر حال میں مکروہ ہے. لِأَنَّهُ قَلَّمَا تَخْلُو عَنِ الْفِتْنَةِ، اس لیے کیونکہ بہت کم یہ فتنے سے خالی ہوگا، یہ یقیناً کس طرف پہنچا دے گا انسان کو، یہ انسان کو یقیناً فتنے میں مبتلا کر دے گا. وَلَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ ذُبَابٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ لَمْ يُفْطِرْ، مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی ہے وہ اس کے حلق میں مکھی چلی گئی، اور اس کو روزہ یاد ہے تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ کہتے ہیں اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کیونکہ اگر کہ صورتاً مفطر چیز پائی گئی ہے لیکن معنی مفطر چیز نہیں. بھائی ایک چیز ہے جو صورتاً مفطر ہو روزے کو توڑنے والی، اور وہ کیا کہ کھانے کہ کوئی چیز اندر پیٹ تک پہنچ جائے، یہ کیا ہے؟ صورت افطار، صورتاً افطار ہے. یہ کیا ہے؟ کہ کوئی چیز پیٹ تک اندر پہنچ جائے. اور ایک معنی افطار ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جس سے غذا حاصل کی جاتی ہو، جسے کھایا جا، جس سے بدن کو نفع ہوتا ہو. تو صورت افطار کیا ہے؟ کہ کوئی ایسی چیز پیٹ میں چلی گئی، صورت افطار کوئی چیز پیٹ کے اندر چلی جائے، یہ کیا ہے؟ صورت افطار. اور معنی افطار کیا ہے؟ کہ وہ چیز بھی بدن کو نفع دینے والی ہے، یعنی غذا وغیرہ ہے. صورت سمجھ میں؟ تو یہاں مکھی اس کے پیٹ میں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، صورتاً تو افطار ہے، ایک چیز پیٹ میں پہنچ گئی، لیکن معنی افطار نہیں کیونکہ یہ غذا نہیں. تو کہتے ہیں وَلَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ ذُبَابٌ، اور اگر داخل ہو گئی اس روزہ دار کے حلق میں مکھی، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ، اس حال میں کہ اس کو اپنا روزہ یاد ہے، لَمْ يُفْطِرْ، تو یہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گی. وفی القیاسی افسد صومہ، اور قیاس کے مطابق تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. لوصول المفطر الی جوفہ، اس وجہ سے کہ روزہ توڑنے والی چیز پہنچ گئی ہے، الی جوفہ، اس کے پیٹ تک. وان کان لا یتغذى به، اگر کہ اسے غذا حاصل نہیں کی جاتی، کالتراب والحصاتی، جیسے کہ مٹی ہے، والحصاتی، اور کنکری ہے، کنکری اور سنگریزہ، جیسے کہ مٹی اور سنگریزہ ہے، اور مٹی اور سنگریزہ اگر یہ پیٹ تک پہنچ گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس صورت میں کیونکہ صورتاً افطار پایا گیا یا نہیں پایا گیا، کوئی چیز پیٹ کے اندر تک پہنچ گئی ہے تو صورتاً افطار پایا گیا، اگر صورتاً افطار ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو لہذا مٹی اور کنکری کوئی نگل لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہاں مکھی پیٹ میں گئی ہے، یہاں قیاس کو چھوڑ کر کس پر عمل کیا گیا ہے؟ استحسان پر. تو یہاں پر استحساناً اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کیونکہ اس سے بچنا اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ اس مکھی سے بچنا اس کے بس میں نہیں تھا. بھائی تو کہتے ہیں وجہ الاستحسانی، اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہ لا یستطاع الاحتراز عنہ، کہ استطاعت نہیں ہوتی اس سے بچنے کی. فاشبہ الغبار والدخان، تو یہ مکھی مشابہ ہو گئی غبار کے اور دھوئیں کے. جیسے ایک جگہ سے آپ مثلا گزر رہے ہیں، وہاں پر غبار موجود ہے، تو روزہ دار ہیں تو اب غبار سے تو نہیں بچ سکتے، وہ تو ضرور کچھ نہ کچھ سانس کے ساتھ اندر جائے گا. اسی طرح کہیں دھواں ہے، تو اگر کہیں سے گزر رہے ہیں اور دھواں ہے تو اسے بھی آپ نہیں بچ سکتے، وہ بھی ضرور کچھ نہ کچھ سانس کے ساتھ اندر چلا جائے گا. تو جیسے اس دھوئیں اور اس غبار سے بچنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اسی طرح یہاں یہ مکھی سے بھی بچنا اس کے بس میں نہیں تھا، تو یہ ان کی طرح ہوئی، اور ان غبار اور دھوئیں کی صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لہذا اس کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. صورت سمجھ میں؟ یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے جب وہ دھواں بغیر اختیار کے اس کے سانس کے ساتھ اندر گیا ہے، اور اگر کوئی ارادے کے ساتھ لے کر جاتا ہے، مثلا حقہ پیتا ہے وغیرہ، تو یاد رکھیے اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ جائے گا. واختلفوا فی المطر والثلج، اور اختلاف کیا ہے فقہا نے بارش میں اور برف میں. بارش ہو رہی ہے بھائی، ایک شخص بارش میں چل رہا ہے اور کچھ ایک آدھ قطرہ اس کے پیٹ میں پہنچ گیا، اس کے حلق سے گزر گیا اور پیٹ تک پہنچ گیا، تو اس صورت میں کہتے ہیں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یا اسی طرح برف باری ہو رہی ہے اور وہ سانس لیتے ہوئے برف کے چند ذرات کیا ہوئے، پیٹ میں چلے گئے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کیونکہ ان سے بچنا اس کے بس میں تھا، اس سے بچنا اس کے بس میں تھا. مثلا بارش میں باہر نہ نکلتا، چھت کے نیچے رہتا، برف باری میں باہر نہ نکلتا، یا باہر نکلا ہے تو منہ بند کر کے ان کے لیے بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا؟ تو ان سے چونکہ بچنا اس کے بس میں ہے اس لیے ان میں روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وقت لقو فل متری وسل، جی اور اختلاف کیا ہے فقہا نے بارش میں اور برف کے اندر. ول اصح انہ یفسد، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ روزے کو فاسد کر دیں گے. لامکان الامتناع عنہ، اس وجہ سے کہ ان سے باز رہنا ممکن ہے یعنی ان سے بچنا ممکن ہے. اذا آواہ خیمت او سقف، جب ٹھکانہ دے دے اس روزہ دار کو کوئی خیمہ یا کوئی چھت، بھائی کوئی خیمہ یا چھت اس کو ٹھکانہ دے دے تو ان سے بچنا ممکن ہے، یا اسی طرح جیسے وہ منہ بند کر لے تو ان سے بچنا ممکن ہے بھائی. ولو اکل لحما بین اسنانہ فان کان قلیلا لم یفطر وان کان کثیرا یفطر. مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے گوشت کھایا تھا اور گوشت کے کچھ ذرات جو ہیں کچھ ریشے اس کے دانتوں میں پھنس گئے، اور پھر وہ ان ریشوں کو نگل لیتا ہے تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ اگر یہ قلیل ہوئے تھوڑے سے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کثیر ہوئے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور قلیل اور کثیر کا حد فاصل جو ہے وہ چنے کی مقدار ہے، ایک چنے کے دانے کی مقدار اگر اس کے برابر ہوا وہ گوشت کا ٹکڑا جو دانتوں میں پھنسا ہوا تھا تو یہ کثیر ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کے دانے سے وہ چھوٹا ہوا وہ ٹکڑا تو پھر اس صورت میں یہ قلیل ہے اور یہ معاف ہے بھائی. اس کا وہی حکم ہے جو لعاب کا ہے، جیسے لعاب نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح اس چھوٹے سے ٹکڑے کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یاد رکھیے یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب وہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا چھوٹا سا وہ دانتوں کے اندر تھا اور وہیں سے نکلا اور پیٹ میں چلا گیا، اور اگر اس ٹکڑے کو اس نے باہر نکال لیا ہاتھ پر اور پھر اس کو نکل گیا تو پھر چاہے چھوٹا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ منہ کے اندر تھا تو وہ لعاب والا حکم تھا چھوٹے ٹکڑے کا، لیکن جب منہ سے نکل آیا اب لعاب کا حکم نہیں رہے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. ولو اکل لحما بین اسنانہ، اور اگر کھا لیا روزہ دار نے ایسا گوشت جو اس کے دانتوں کے درمیان تھا، فان کان قلیلا لم یفطر، اگر وہ تھوڑا سا تھا تو یہ روزہ نہیں توڑے گا، وان کان کثیرا یفطر، اور اگر وہ زیادہ ہوا تو وہ روزہ توڑ دے گا. وقال ظفر رحمہ اللہ یفطر فی الوجہین، اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے کو توڑ دے گا دونوں صورتوں میں، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ. لأن الفم له حکم الظاہری، ان کی دلیل بھائی وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو منہ ہے اس کا ظاہر کا حکم ہے، اس کا حکم بعض اعتبارات سے اس کے یہ ظاہر کے حکم میں ہے، یعنی خارج کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ خارج. اسی لیے روزے کے اندر آپ کلی کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے، اب کلی کرتے ہوئے منہ کے اندر پانی لے گئے تو اس کو داخل شمار نہیں کیا جاتا، اسی لیے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر یہ منہ کا حکم داخل بدن کا ہوتا تو اس صورت میں تو کیا حکم لگایا جاتا؟ روزے کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا، لیکن وہ کلی کرتا ہے اور اسے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. معلوم ہو یہ منہ کا حکم کون سا ہے؟ خارج کا ہے. اور منہ سے وہ گوشت کا ٹکڑا پیٹ میں لے گیا تو خارج سے ایک گوشت کا گویا ٹکڑا وہ کدھر لے گیا؟ پیٹ کے اندر لے گیا، لہذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کس کی دلیل ہے؟ امام ظفر رحمہ اللہ کی. تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْفَمَ لَهُ حُکْمُ الظَّاهِرِ، اس لیے کیونکہ منہ جو ہے اس کا حکم ظاہر کا ہے یعنی خارج کا ہے. حَتَّى لَا يَفْسُدَ صَوْمُهُ بِالْمَزْمَزَةِ، یہاں تک کہ اس روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا کلی کرنے کی وجہ سے. معلوم ہے منہ کا حکم خارج کا ہے. ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان القلیل تابع لاسنانه بمنزله ریقه کہ تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے وہ اس آدمی کے اس روزہ دار کے دانتوں کے تابع ہے بمنزله ریقه اس کے لعاب کے درجے میں اس کے تھوک کے درجے میں بخلاف الکثیر بخلاف کثیر کے لیے انہ لا یبقى فیما بین الاسنان اس لیے کیونکہ وہ دانتوں کے درمیان باقی نہیں رہتا قلیل کا یہ حکم ہے کیونکہ تھوڑا چھوٹا بہت ٹکڑا تو گوشت کا دانتوں میں رہ ہی جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو کس کا حکم دے دیا دانتوں والا ہی حکم دے دیا اور جیسے دانتوں پر لعاب بھی لگتا ہے اس کو اندر لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہاں پر بھی وہ قلیل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر کثیر ہے بڑا ٹکڑا ہے وہ تو دانتوں کے اندر باقی نہیں رہتا وہ تو انسان باقی رہنے ہی نہیں دیتا بھائی سمجھ میں آیا بھائی اس کو تو اسے تو تنگ ہوگا ضرور اس کو نکالے گا تو اس کو دانتوں کا حکم نہیں دیا جا سکتا قلیل کو تو کون سا حکم دے دیا دانتوں والا ہی حکم دے دیا اور وہ لعاب کے درجے میں ہو گیا لیکن کثیر جو ہے اس کا دانتوں والا حکم نہیں وہ لعاب کے درجے میں نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا یہ معنی بخلاف الکثیر بخلاف کثیر کے لیے انہ لا یبقى فیما بین الاسنان اس لیے کیونکہ وہ دانتوں کے درمیان باقی نہیں رہتا والفاصل مقدار الحمصۃ اور فاصل جو ہے فرق کرنے والی جو ہے وہ چنے کے دانے کی مقدار ہے حمصۃن یہ چنے کے دانے کو کہتے ہیں تو یعنی قلیل اور کثیر میں فاصل یعنی فرق کرنے والی چیز وہ کتنی مقدار ہے چنے کے دانے کی مقدار ہے وما دونہا قلیل اور چنے کے دانے سے جو کم ہے وہ قلیل ہے معلوم ہو جو چنے کے دانے کے برابر ہے وہ قلیل نہیں ہے وَإِنْ أَخْرَجَهُ وَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَكَلَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدَ صَوْمُهُ اور اگر وہ شخص جو ہے اس گوشت کے ٹکڑے کو نکال لیتا ہے وَأَخَذَهُ بِيَدِهِ اور اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے ثُمَّ أَكَلَهُ پھر اس کو کھا لیتا ہے يَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدَ صَوْمُهُ تو مناسب یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے کما رویا عن محمد رحم اللہ جیسے کہ روایت کیا گیا ہے امام محمد رحم اللہ سے کہ ان الصائم اذا ابتلع سمسمة بين اسنانه لا يفسد صومه ولو اكلها ابتداء يفسد صومه تو کہتے ہیں بھائی اگر یہ گوشت کے ٹکڑے کو ہاتھ میں نکالا اور پھر اس کو کھایا اور نگل گیا تو اس صورت میں مناسب یہ ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہو جانا چاہیے جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ہے ایک مسئلہ اس سے پتا چلتا ہے امام محمد رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ روزہ دار اگر ایک تل جانتے ہیں نہیں بھائی تل اگر روزہ دار ایک تل جو ہے اس کو جو اس کے دانتوں کے درمیان تھا تل کہاں پھنسا ہوا تھا دانتوں کے درمیان وہ اس تل کو نگل گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر اس نے ابتداءً ہی وہ تل کھایا ہے یعنی ہاتھ میں تھا اور اس کو کھا گیا یہ ابتداءً کھا رہا ہے اور ایک صورت کیا تھی وہ کہاں پر تھا دانتوں کے درمیان تو دانتوں کے اندر تھا اور کھا لیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ فرماتے ہیں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر ابتداءً کھایا ہے یعنی ہاتھ میں تھا اور پھر اس کو کھا گیا ہے تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا منہ سے نکالے گا اور پھر نکل جائے گا پھر چاہے چنے کے دانے سے کم ہی کیوں نہ ہو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ تل کی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور تل تو چنے کے دانے سے بہت چھوٹا ہوتا ہے صورت سمجھ میں آتی کما روی عن محمد رحمہ اللہ ان الصائم اذا ابتلع سمسمة بین اسنانه لا يفسد صومه جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ روزہ دار جب نگل جائے ابتلع کے معنی نگل جانا کوئی چیز حلق سے پیٹ کی طرف لے جانا جب روزہ دار نگل جائے سمسمة ایک تل کو بین اسنانی ہی جو اس کے دانتوں کے درمیان تھا لا یفسد صومه تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا ولو اکلہ ابتداء ان یفسد صومہ، اور اگر وہ تل کو کھا گیا ابتداء ان ہی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہاں تک ذکر ہوا۔ ولو مزغہا لا یفسد لانہا تتلاشا، ہاں اگر ابتداء اس نے تل کا دانا، وہ تل جو تھا اگر منہ میں ہے دانتوں کے درمیان تھا اس کو نکل لے، اس صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ابتداء کھاتا ہے یعنی منہ میں تل کا دانا ڈالا اور اس کو نکل گیا، تو اس صورت میں امام محمد والا کیا فرماتے ہیں؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے وہ تل کا دانا ابتداء کھایا، منہ میں رکھا اور پھر اس کو چبایا بھی، اس کو چبایا بھی، تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھائی کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ پہلے اتنا چھوٹا سا ہے، اب جب وہ اس کو چبائے گا تو وہ تو منہ کے اندر ہی گم ہو جائے گا، بھائی لعاب کے اندر ہی گم ہو جائے گا، تو اس کا نگلنا بھی کس کی طرح ہے؟ نہ نگلنے کی طرح ہی ہے، تو وہ بلکہ یوں کہیں اس کا حکم بھی وہی لعاب کی طرح ہو جائے گا، اور لعاب سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو اگر نگلے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ولو مزغہا، اور اگر اس نے اس کو چبایا، لا یفسد، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، لانہا تتلاشا، اس لیے کیونکہ وہ تل جو ہے وہ گم ہو جائے گا، یعنی اس کے لعاب میں مل جائے گا۔ وفی مقدار الخمسۃ علیہ القضاء دون الکفارۃ عند ابی یوسف رحمہ اللہ۔ اچھا بھائی، مسئلہ انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا چنے کے دانے کے برابر ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو کیا اس صورت میں کفارہ آئے گا یا کفارہ نہیں آئے گا؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں، جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا۔ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ افطار پایا گیا صورتن بھی اور معنن بھی۔ صورتن کیسے تھا افطار؟ کہ ایک چیز باقاعدہ نگل کر کہاں پہنچا دی؟ پیٹ تک پہنچا دی۔ اور معنن بھی افطار پایا گیا، ایسی چیز نگلی ہے جو بدن کو نفع دینے والی ہے، یعنی جس کو بطور غذا کے کھایا جاتا ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا، اس لیے کیونکہ صورتن تو اگرچہ افطار پایا گیا ہے لیکن معنن افطار نہیں، معنن افطار نہیں۔ بھائی معنن افطار کس طرح نہیں ہے؟ وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ تو بدن کو قوت دینے والا ہے اور نفع دینے والا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس طرح کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کو کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا، طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، اس میں تو بدبو وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی اس کو کھانا پسند، تو لہذا افطار صورتن تو ہے، ایک چیز پیٹ میں تو گئی ہے لیکن اس چیز کو بطور غذا کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا، تو معنی افطار نہیں ہے، لہذا جنایت کامل نہیں، جب جنایت کامل نہیں تو کفارہ نہیں آئے گا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وفی مقدار الخمسۃ علیہ القضاء دون الکفارۃ، اور چنے کے دانے کی مقدار میں اس پر قضا ہے نہ کہ کفارہ۔ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، وعند زفر علیہ الکفارۃ ایضا، اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر کفارہ بھی ہے، لانہ طعام متغیر، کیونکہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ بھی ایسا طعام ہے، متغیر، جو بدل گیا ہے، بے شک بدبودار ہو گیا ہے لیکن ہے تو کیا؟ طعام ہے، کھانے کی چیز ہے۔ ولی ابی یوسف رحمہ اللہ، اور ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ یعافہ الطبع، کہ طبیعت جو ہے اس کو ناپسند کرتی ہے، طبیعت اسے نفرت کرتی ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ آف یا آف کا معنی نفرت کرنا، گھن کھانا۔ انہو یا آف ہو تب ہو، کہ طبیعت جو ہے اس کو ناپسند کرتی ہے، اسے نفرت کرتی ہے۔ فَإِن زَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ، بھائی یاد رکھیے قے کے اندر مسئلہ، بھائی قے، اگر روزے کی حالت میں کسی کو قے آ جائے، قے آ جائے، تو دو صورتیں ہیں، یہ قے خود بخود آئی ہوگی یا اس شخص نے جان بوجھ کر قے کی ہوگی۔ تو اگر خود قے آئی ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو. لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی ہے تو مل الفم ہوگی, منہ بھر ہوگی تو یہ روزے کو توڑ دے گی, اگر منہ بھر نہ ہوئی تو یہ روزے کو نہیں توڑے گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
تو یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے بھائی, اکثر پیش آتا ہے اگر خود قے آ جائے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا بھائی. ہاں اگر خود کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو پھر اس صورت میں منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو کہتے ہیں فَإِن زَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْتِرْ, پس اگر روزہ دار کو قے آ گئی, زَرَعَ الْقَيْءُ کا معنی ہے قے کا آنا, فَإِن زَرَعَهُ الْقَيْءُ اگر روزہ دار کو قے آ گئی لم يُفْتِرْ تو یہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گی. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءَ. بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کے آپ نے فرمایا من قاء, جس شخص نے قے کی, فلا قضاء علیہ تو اس پر قضاء نہیں ہے, ومن استقاء عامدا اور جس نے جان بوجھ کر قے کی, ارادے کے ساتھ قے کی, فعلیہ القضاء تو اس پر قضاء ہے. بھائی یاد رکھیے حدیث میں لفظ آیا استقاء, استقاء اور استقاء کے معنی ہیں جان بوجھ کر قے کرنا, ارادے سے قے کرنا, اور قاء کے معنی ہیں قے آنا. بھائی تو قاء اور استقاء میں کیا فرق ہوا؟ کہ قاء میں جان بوجھ کر نہیں ہوگی جبکہ استقاء میں جان, تو استقاء کا معنی ہوا جان بوجھ کر قے کرنا. تو پھر یہ عامدن کی قید کیوں آئی حدیث کے اندر؟ من استقاء عامدن, کیونکہ یہی معنی تو کون ادا کر رہا ہے؟ استقاء ادا کر رہا ہے, استقاء کے معنی بھی جان بوجھ کر کرنا. تو جواب یہ کہ عامدن کی قید حدیث میں آئی ناسین کو نکالنے کے لیے, ناسین کو نکالنے کے لیے. یعنی استقاء جس شخص نے جان بوجھ کر قے کی عامدن ارادے کے ساتھ, یعنی اس کو روزہ یاد تھا, ناسین بھولے سے نہیں بلکہ روزہ یاد تھا پھر اس نے قے کی, تو اس پر قضا واجب ہے. بھائی بھائی یاد رکھیے یہ مسئلہ بھائی, کہ روزے کے اندر اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو آپ اس صورت میں فوراً یہ حکم نہ لگا دیں کہ اس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا, کیونکہ ہم نے مسئلہ پڑھا تھا جو جان بوجھ کر قے کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, بلکہ یہ ضروری ہے کہ جب اس نے جان بوجھ کر قے کی اس وقت اس کو روزہ یاد ہو. اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود وہ جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو یہ ہوا استقاء عامدن. بھائی یہ استقاء عامدن ہوا. اور اگر کرتا تو قے جان بوجھ کر ہے لیکن اس کو روزہ نہیں یاد, سمجھ میں آیا بھائی, طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہو, کچھ چیز کھائی تھی جس کی وجہ سے طبیعت پر بوجھ تھا, اس نے جان بوجھ کر قے کی لیکن اس وقت یہ یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے, اگر اسے یاد ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا, وہ بھول گیا ہے اور اس وقت اس نے جان بوجھ کر قے کی, تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو عام قے کا ہے, سمجھ میں آیا بھائی, اور اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا بھائی. تو حدیث میں یہ عامدن کی قید کس لیے آئی؟ ناسین کو نکالنے کے لیے, جان بوجھ کر کرے اور روزے کو بھولا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور جان بوجھ کر کی اور روزہ یاد ہے یہ عامدن ہے تو صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, اس قید کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے آگے بھی جہاں پر آ جائے. اسی طرح جیسے اگلے متن پہ نظر رکھیے, من استقاء عمدن, جس نے قے کی جان بوجھ کر, یہاں پر بھی دیکھیے استقاء کا لفظ آئے گا اور استقاء کا کیا معنی؟ جان بوجھ کر کرنا, اور عمدن سے کس کو نکال دیا؟ نسیانن کو نکال دیا, کہ بھولے سے اگر ایسا کیا ہے یعنی روزہ یاد نہیں تھا اور جان بوجھ کر قے کی ہے تو پھر اس صورت میں یہ حکم نہیں ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ معلوم ہوا اگر قے جان بوجھ کر کرے تو پھر کب روزہ ٹوٹے گا؟ جب وہ عامدن ہو بھائی, یعنی اس کو روزہ یاد ہو, اور اگر روزہ نہیں یاد تو پھر وہی حکم ہے جو عام قے کا ہے, اور عام قے جو خود آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. وَيَسْتَوِي فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ فَمَا دُونَهُ، اور برابر ہے اس کے اندر منہ بھر ہونا اور یا اس سے کم ہونا، یعنی جو قے خود آئی ہے وہ چاہے منہ بھر ہو یا اس سے کم ہو یہ سب برابر ہیں، یعنی ان صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. فلو عاد، اگر اس نے اگر وہ قے واپس لوٹ گئے، حلق تک آئی یا منہ تک آئی اور واپس لوٹ گئے، لوٹ گئے. یاد رکھیے اب آگے ذکر کریں گے اختلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اور امام محمد رحمہ اللہ کا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ خروج کا اعتبار کیا جائے گا، اگر منہ بھر ہو تو اس کو خارج شمار کیا جاتا ہے اور اسی لیے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے، آپ نے وضو کے مسائل پڑھے، اس میں مسئلہ پڑھا تھا اگر قے منہ بھر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. روزہ تو نہیں ٹوٹتا اگر خود قے آئی ہے، لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اگر قے کوئی دو صورتیں ذکر ہوں گی، ایک ہے قے کا خود بخود واپس چلے جانا، حلق سے واپس چلی گئی یا منہ سے، اور ایک صورت ہے کہ یہ شخص اس کو واپس لوٹاتا ہے. دو صورتیں ہیں، تو ایک ہے لوٹنا قے کا اور ایک ہے قے کا لوٹانا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں مل الفم کا اعتبار ہے. کس کا اعتبار؟ اگر یہ جو قے آئی ہے مل الفم ہوئی، منہ بھر ہوئی، تو اس کو خارج شمار کیا جاتا ہے. توجہ ہے سبق کی طرف بھائی، قے اگر منہ بھر ہو تو اس کو کیا شمار کرتے ہیں؟ خارج شمار کرتے ہیں، جب ہی اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. معلوم ہوا یہ خارج ہے، نجاست خارج ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے. تو معلوم ہو منہ بھر قے ہو تو اس کو خارج شمار کرتے ہیں، منہ بھر نہ ہو تو اس کو خارج شمار ہی نہیں کرتے. لہذا منہ بھر ہونے کے بعد چاہے وہ لوٹائے اس قے کو، وہ آدمی خود لوٹائے چاہے خود لوٹے، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خارج کے بعد وہ قے واپس گئی ہے. تو خارج سے ایک چیز واپس گئی ہے اور خارج سے جب بھی کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے گی اسے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو معلوم ہو وہ کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ مل الفم ہونے کا. لوٹنے یا لوٹانے کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ مل الفم قے تھی، پھر چاہے وہ خود لوٹے چاہے وہ آدمی اس کو لوٹائے اپنے ارادے کے ساتھ، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ وہ اس آدمی کے عمل کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی خود لوٹی تو اس آدمی کے عمل کا کوئی دخل نہیں، لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس نے لوٹائی تو پھر اس آدمی کے عمل کا دخل ہے، پھر چاہے مل الفم نہ بھی ہو لیکن اس آدمی کے عمل کا دخل آ گیا، اس نے ایک چیز کو نگل کر کہاں تک پہنچا دیا؟ پیٹ تک. تو لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا. اصطلاح سمجھ میں آیا؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ مل الفم کا، کہ خارج ہونی چاہیے. جب خارج ہو جائے گی اب چاہے واپس جائے چاہے واپس لے کر جائے، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایک چیز خارج سے کدھر جا رہی ہے؟ پیٹ کے اندر. فلو عاد وکان مل الفم، اور اگر وہ قے لوٹ گئی، خود لوٹ گئی، وکان مل الفم اور وہ منہ بھر تھی، فسد عند ابی یوسف رحمہ اللہ، تو وہ روزہ فاسد ہو جائے گا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. لانہ خارج، اس لیے کیونکہ منہ بھر قے کیا ہے؟ خارج ہے. حتی انتقض به الطہارت، یہاں تک کہ اسے طہارت یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو معلوم ہو اس کو خارج شمار کیا جاتا ہے. وقد داخل، اور تحقیق یہ داخل ہو گئی ہے، ایک چیز جو خارج تھی، منہ بھر تھی نا، جب منہ بھر تھی تو کیا تھی؟ خارج، وہ باہر ہے، اور جب باہر ہے تحقیق اس نے کیا، وہ قے داخل ہو گئی، وہ چیز جو خارج تھی وہ داخل ہو گئی ہے، اگرچہ خود لوٹی ہے لیکن خارج سے داخل ہوئی ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. وعند محمد رحم اللہ لا يفسد، اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. لأنه لم توجد سورة الفطر، اس لیے کیونکہ فطر کی صورت نہیں پائی گئی. فطر تو کس کو کہتے تھے؟ کہ خود انسان ایک چیز کو نگل کر
پیٹ تک پہنچا دے، اور یہاں اس آدمی کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، خود لوٹی ہے خیر. تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ نہیں پائے گی فطر کی صورت، وہ ہوا لبتلا، اور وہ نگل لینا ہے، تو نگلنا یہاں نہیں پایا جا. وقدا مانا ہو، اور اسی طرح معنی فطر بھی یہاں نہیں پایا گیا. معنی فطر کس کس چیز کا نام تھا بھائی؟ ایک تو صورتن افطار تھا، کوئی چیز کہاں تک پہنچ جائے، پیٹ تک پہنچ جائے، وہ صورتن فطر بھی یہاں نہیں، کیونکہ اس نے خود نہیں لوٹایا، وہ خود لوٹی ہے. اور مانن بھی فطر نہیں، اس لیے کیونکہ یہ کوئی غذا والی چیز نہیں جو واپس گئی ہے، یہ تو کیا تھی، قید تھی بھائی. وقضا مانا ہو، اور اسی طرح فطر کا معنی بھی نہیں پایا گیا. لأنه لا يتغذى به عادة، اس لیے کیونکہ اس سے غذا حاصل نہیں کی جاتی عام طور پر. وإن أعاد، اور اگر اس شخص نے اس کے کو لوٹایا ہے، فسد بالإجماع، تو بالإجماع اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. یعنی دونوں کے نزدیک، بالإجماع سے کیا مراد ہے؟ صاحبین دونوں کے نزدیک. لوجود الادخال بعد الخروج، اس وجہ سے کہ ادخال یعنی داخل کرنا پایا گیا بعد الخروج، کس کے بعد؟ خروج. ملء الفم تھی، تو ملء الفم خارج تھی یا خارج نہیں تھی؟ خارج تھی، اور پھر اس نے اس کو واپس لوٹایا ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو لوٹنے یا لوٹانے کا اعتبار نہیں کرتے، وہ کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ ملء الفم. تو کہہ تو ملء الفم تھی، تو چاہے اب یہ خود لوٹے یا وہ آدمی لوٹائے، اور یہاں کون سی صورت ذکر ہو رہی ہے؟ اس آدمی نے لوٹائی ہے. دوبارہ دونوں صورتوں میں ان کے نزدیک روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ کس کا اعتبار کرتے تھے؟ اس آدمی کے عمل کا اعتبار کرتے تھے، اور اس نے جب لوٹائی ہے تو اس کا عمل ہے یا نہیں عمل؟ عمل ہے، تو اس لیے کہا بالاجماع روزہ فاسد ہوگا. لوجود الادخال بعد الخروج، کیونکہ داخل کرنا پایا گیا نکلنے کے بعد. فیتحقق صورۃ الفطر، تو فطر کی صورت پائی گئی. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ فَعَادَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، اور اگر وہ قے منہ بھر سے کم تھی، فعاد، تو وہ لوٹ گئے، لم يفسد صومه، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. لأنه غیر خارج، کیونکہ وہ خارج ہی نہیں ہے. یہ کس کی دلیل؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، جب منہ بھر نہیں ہے تو خارج نہیں ہے، تو گویا خارج ہی، تو کوئی چیز اندر گئی ہی نہیں، کیونکہ ملء الفم نہیں ہے، اسے کم ہے. ولا سنع له، اور نیز اس لیے لا سنع له فی الادخال، داخل کرنے میں اس آدمی کے عمل کا کوئی دخل نہیں. تو یہ اس دلیل کا تعلق کس سے ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ سے. یہاں تک بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وَإِنْ أَعَادَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور اگر اس نے لوٹایا تو بھی حکم اسی طرح ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. کون سی صورت میں؟ جب ملء الفم نہ ہو، تو پھر چاہے جان بوجھ کر بھی لوٹا دے، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پھر بھی یہ حکم ہے، یعنی روزہ فاسد نہیں ہوگا. لعدم الخروج، کیونکہ خروج نہیں پایا گیا، ملء الفم ہے ہی نہیں تو خروج ہی نہیں. وعند محمد رحم اللہ یفسد صومه، اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. لوجود الصنع منه فی الادخال، اس لیے کیونکہ اس آدمی کا عمل پایا گیا فی الادخال، اس کو داخل کرنے میں، چاہے ملء الفم نہیں ہے وہ فرماتے ہیں، لیکن اس نے خود اس کو نگلا ہے یا نہیں؟ خود نگلا ہے، تو اس آدمی کا عمل پایا گیا، لہذا امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ ملء الفم نہ ہو. خیر، فَإِنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا مِلْءَ فِيهِ، پس اگر جان بوجھ کر قے کی، یعنی جان بوجھ کر کی اور روزہ اس کو یاد تھا، مِلْءَ فِيهِ منہ بھر، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، تو اس پر قضا واجب ہے. مِلْءَ فِيهِ، فِيهِ یاد رکھیے، یہ فیہی یہ وہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. اسماء ستہ مکبرہ آپ نے نحو کے اندر پڑھے ہیں بھائی، کہ ان کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ. تو یہ فیہی، یہ فی اصل میں وہی فم ہے، فم فیہی ای فمی ہی، مل افمی ہی، سمجھ میں آیا بھائی؟ منہ بھر ہو، تو یہ جو فم ہے نا, فم لفظ عربی میں منہ کو کہتے ہیں, اور فم کی اصل ہے فواہن بھائی, اصل کیا ہے فواہن بھائی, پھر اس میں سے ہا کو خلاف القیاس حذف کر لیا گیا تو فون رہ گیا, کیا رہ گیا فون رہ گیا, اور آخر میں واو آ رہا تھا تو اس واو کو پھر میم سے بدل دیا گیا, کیونکہ واو بھی ہے شفوی اور میم بھی ہے شفوی, واو بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, آپ ادا کر کے دیکھیں واو کو, واو دیکھو صرف ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, اور میم میم بھی ہے شفوی یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, زبان کو زبان کی اس میں حرکت شامل نہیں, تو ہونٹوں سے واو بھی ادا ہوتا ہے میم بھی, تو دونوں شفوی ہیں, تو لہذا واو کو کس سے بدل دیا گیا میم سے, تو فامون استعمال کرتے ہیں فامون, لیکن بعض اوقات کیا کر لیا جاتا ہے اس میم کو پھر واو سے واپس بدل دیا جاتا ہے اور اس طرح استعمال کرتے ہیں, اور اس صورت میں پھر جب اس کی اضافت ہو رہی ہو, جب اس کی اضافت ہو رہی ہو تو پھر اس صورت میں یہ وہ اسماء ستہ مکبرہ کی قبیل سے ہوگا, اور وہ اسماء ستہ مکبرہ اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا قیدیں پڑی تھیں کہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ ہوں یعنی جب مفرد کے صیغوں ہوں, مکبرہ ہوں یعنی مصغر کے صیغے تصغیر والے صیغے نہ ہوں, اور مضاف ہوں الى غیر یا المتکلم یا متکلم کے علاوہ کی طرف, تو پھر اس صورت میں ان کا اعراب حالت رفعی میں واو ہوگا, حالت نصبی میں الف, اور حالت جری میں یا, جا انی اخو کا دیکھو واو کے ساتھ, رائے تو اخا کا دیکھو الف کے ساتھ, مرار تو بھی اخی کا دیکھو یا کے ساتھ, تو اسی طرح یہ یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا, تو حالت رفعی میں کیا کہیں گے مثلا ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہو فو کا, حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے فو کا, اور حالت نسبی میں فا کا, اور حالت جری میں فی کا, تو یہاں بھی اسی طرح ہے فی ہی, چونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو حالت جری میں یا کے ساتھ آیا, تو مل افی ہی کیا مانا مل افامی ہی یعنی اس کے منہ بھر ہو, فین استقاء عمدن مل افیہ, اور اگر قید ہی جان بوجھ کر منہ بھر, فعلیہ القضاء تو اس پر قضاء ہے, جان بوجھ کر ایک شخص قید کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, کب ٹوٹے گا روزہ جب وہ قید کتنی ہو منہ بھر ہو بھائی, لما روینا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی, حدیث میں کیا آیا تھا من استقاء عامدن فعلیہ القضاء, جس نے جان بوجھ کر قید کی تو اس پر قضاء ہے, تو اس کے اندر ذکر آیا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر قید کی تو اس پر قضاء ہے, والقیاس متروکم بھی, اور قیاس کو ترک کر دیا جائے گا اس کی وجہ سے, اس حدیث کی وجہ سے, قیاس کو اس حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا جائے گا, کیونکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ روز سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے, کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے پیٹ میں کوئی چیز جانے سے اور قے وہ تو باہر نکل رہی ہے, تو قیاس کو کیا تقاضا کرتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے, لیکن اس حدیث پر عمل کرتے ہیں احناف اور اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا, سمجھ میں آیا بھائی, جیسے احناف آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر احادیث ہی کو دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں, اور جہاں حدیث نہیں ملتی تو پھر اس صورت میں قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, ولا کفارت لعدم الصورت, اور اس پر کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ صورت دخول کی نہیں پائی گئی, ولا کفارت لعدم الصورت, اور کفارہ نہیں ہوگا لعدم الصورت کیونکہ صورت نہیں پائی گئی, یعنی افطار کی صورت نہیں پائی گئی, جان بوجھ کر قے کی ہے ٹھیک ہے, پیٹ سے کوئی چیز نکلی تو ہے لیکن روزہ تو ٹوٹتا کس سے ہے, پیٹ کے اندر کوئی چیز لے کر جائے گا, تو صورتن یہاں افطار نہیں ہے, تو لہذا اس لیے کفارہ نہیں آئے گا صرف قضا آئے گی, وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن مِلْءِ الْفَمِ فَكَذَلِكَ عِندَ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُ اللَّهُ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ, امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ملء الفم سے کم قے ہی کیوں نہ ہو, جب جان بوجھ کر کر رہا ہے تو چاہے مبر ہو چاہے اس سے کم ہو، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حدیث میں مطلقاً آیا ہے، وہاں مل الفم کی قید نہیں ہے، لہذا چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہر ایک سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو کہتے ہیں وہ ان کا نا اقل من مل الفمی فکذلک عند محمد رحمہ اللہ، اور اگر وہ جان بوجھ کر جو قید کی ہے وہ مل الفم سے کم ہے تو بھی حکم اسی طرح ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، لاطلاق الحدیث حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ لا یقصد لعدم الخروج حکما، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جب منہ بھر سے کم ہو جو قید جان بوجھ کر کی ہے اور وہ منہ بھر سے کم ہو تو لا یقصد روزہ فاسد نہیں ہوگا، لعدم الخروج حکما، کیونکہ خروج نہیں پایا گیا حکما، حکما گویا خروج پایا ہی نہیں گیا، اس کی وجہ سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا بھائی. ثم ان عاد، پھر اگر اس نے اس قے کو لوٹا دیا، قے قلیل تھی مبھر سے کم تھی لیکن جان بوجھ کر کی، اور پھر اس کو واپس، پھر یہ خود لوٹ جاتی ہے یا وہ لوٹاتا ہے، دو صورتیں ہیں. قے کون سی ہے؟ جان بوجھ کر، اور مل الفم سے کم ہے، تو دو صورتیں، ایک صورت وہ خود لوٹے، ایک صورت یہ کہ آدمی لوٹائے، تو کیا حکم ہوگا وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ثم ان عاد لم یفسد عندہ، پھر اگر یہ قے جو مل الفم سے کم تھی جو اس نے جان بوجھ کر کی تھی اگر یہ خود لوٹ گئی، لم یفسد عندہ، تو اس کا شخص کا روزہ فاسد نہیں ہوگا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، لعدم سبق الخروج، اس لیے کیونکہ اس سے مقدم خروج نہیں تھا، اس داخل ہونے سے پہلے خروج نہیں پایا گیا، کیونکہ خروج کب پایا جائے گا؟ جب قے کتنی ہو، مل الفام ہوتا خروج ہوگا، خروج کے بعد پھر قے واپس جائے گی تو پھر دخول پایا گیا، اور اگر خروج یہاں جب یہ قے مل الفام سے کم ہے تو خروج ہی نہیں پایا گیا، اور جب خروج نہیں تو اس صورت میں روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. یہ معنی لعدم سبق الخروج، اس وجہ سے کہ خروج کا مقدم ہونا معدوم ہے. وَإِنْ أَعَادَهُ، اور اگر اس نے خود لوٹایا تو اس میں ان سے دو روایتیں ہیں، منہ بھر سے کم قے تھی جان بوجھ کر کی تھی، اور اس کو پھر اس آدمی نے خود لوٹایا واپس، تو دو روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ خروج نہیں پایا گیا، اور خروج کے بعد کوئی چیز لوٹاتا تو ادخال بھی پایا جاتا، جب خروج نہیں تو ادخال بھی نہیں. اور دوسری روایت کے مطابق روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اب عمل کثیر آ گیا، اب اس کو مل الفم والا حکم دے دیں گے. عمل کثیر کیا آیا؟ پہلے خود قے کی اور پھر خود اس کو واپس لے گیا، تو اب کیا ہو گیا؟ دو دفعہ عمل آ گیا تو عمل کثیر ہو گیا، لہذا اس کو کون سا حکم دے دیں گے؟ مل الفام والا، اور مل الفام جان بوجھ کر قے کرے تو اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہاں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو کہتے ہیں وہ ان اعادہ، اور اگر اس قے کو لوٹایا، فان ہو انہ لا یفسد، کے تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، لما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی. وعن ہو، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ انہ یفسد، کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا جب اس نے وہ رقے مل الفم سے کم ہے اور جان بوجھ کر اس کو لوٹا دیا، تو فالحقہ بمل الفم، تو اس کو انہوں نے ملا دیا مل الفم کے ساتھ، لکثرت الصنع، اس کے عمل کے کثیر ہونے کی وجہ سے، اور روزہ توڑنے کا حکم لگا دیا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.